بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 181 شروع کرنے جا رہے ہیں. اجماع کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 12ویں نشست آغاز کرنے کا ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے علماء اکرام کا جو تصور اجماع ہے اس کی تائید اور اس کے حق میں قرآن مجید کی آیات سے جو جو استدلال کیا جاتا تھا سب کو زیر بحث آیا. احادیث پر گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہو چکا تھا. 4 کے قریب روایات ہم نے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھی تھی جن سے علماء اکرام استدلال کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ اجماع کے بارے میں ان کا تصور ہے احادیث میں وہی بات بتا رہی ہیں. غام صاحب ان احادیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. غام صاحب میرے سامنے کچھ اور روایات ہیں جن کو میں آپ کی خدمت پر رکھوں. کہا جاتا ہے کہ ان روایات میں بھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تصور اجماع بیان کیا ہے جو ہمارے علماء اکرام کا ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا, لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ. میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سر بلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خود یہ نبیت سنا دی تھی, خود یہ پیشنگوئی فرما دی تھی کہ قیامت سے پہلے تک یہ فتنے اٹھتے رہیں گے اور مختلف معاملات میں ضلالت اور گمراہی آتی رہے گی, لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوگی. اگر ایک جماعت ہوگی حق کے ساتھ ہوگی, وہ جماعت ہوگی, تو پھر جو کچھ امت کا اجماعی فہم ہے, جماعت کا ایک نقطہ نظر ہے, اسی کو حق ہونا چاہیے نا.
اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کیا ہے. پہلے تو متکلم کا منشا سمجھنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اسی طرح انسانوں کی امت ہے جس طرح اس سے پہلے پیغمبروں کی امتیں رہی ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں, یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کے بارے میں تو قرآن کا فتویٰ ہے کہ وہ پوری امت ضالین کی امت ہو کر رہ گئی ہے.
جی,
یعنی ذلو و ذلو, انہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی ہے, وہ دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں. یہ امت بھی انسانوں کی امت ہے تو کیا ہوگا؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی گمراہیاں پیدا ہوں گی, اس میں بھی لوگ غلط رویے اختیار کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ تاویلات کی بنیاد پر شرک کے مرتکب ہو جائیں, یہ ہو سکتا ہے بدعات ایجاد کر لیں, یہ ہو سکتا ہے دین کی تاویلات کر کے بہت سے انحرافات دین میں داخل کر دیں. یہ سب ان کے ہاں بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیا سب کے سب یہ کرنے لگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. میری امت میں ایک چھوٹا سا گروہ, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, دو ہو یا چار, طائفہ کا لفظ استعمال کیا ہے, ایسا لازماً رہے گا جو حق پر مجادلہ کرے گا, یعنی وہ حق کا علمبردار ہوگا. یہاں حق کا علمبردار ہوگا یا حق پر مجادلہ کرے گا, یہ کس پہلو سے فرمایا ہے؟ یہ اس پہلو سے فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو ضلالت اور گمراہی کی ہیں ان کے مقابل میں وہ حق پر ہو. ضلالت اور گمراہی کی چیزیں وہ نہیں ہوتی جن کو ہم غلط یا صحیح یا ثواب یا نا ثواب میں تقسیم کرتے ہیں. میں نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا, غلط ہو سکتا ہے. آپ نے سمجھا, وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. کسی روایت کا مطلب بہت سے لوگوں نے سمجھا, اس میں غلطی لگ سکتی ہے. یہ سب چیزیں خطا کے ذیل میں رکھی جاتی ہیں. اس میں ثواب و نا ثواب کی بحث ہوتی ہے. حق کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ضلالت کے مقابلے میں یا باطل کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں. میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو کہ ضلالت کی چیزیں یا وہ چیزیں جنہیں باطل کہا جا سکے وہ کیا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کی دعوت دی ہے ان سے کوئی بڑا انحراف ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہم شریک ٹھہرانے لگ جائے, شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیں, قیامت میں جواب دہی کے تصور ہی کی نفی کر دیں, یا اس میں اس سے کوئی بالکل مختلف نقطہ نظر اختیار کر لیں, یہ چیزیں ان کو ضلالت سے تعبیر کیا جائے گا. یعنی دین میں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے, وہ چیز داخل ہو گئی جس کو رسالت باب میں فرمایا کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہ صورتحال ہے. اسی طرح کا معاملہ شرک کی مختلف صورتوں کا ہے. ایمانیات کے ذیل میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ضلالت کی چیزوں کے مقابلے میں فرمایا ہے کہ وہ کوئی گمراہی دیکھیں گے تو اس کے مقابل میں حق پیش کریں گے, اس گمراہی کی حق پر تردید کریں گے. یہ بالکل ایسی بات ہے, مدرسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ ہمارے تمام آئمہ آئمہ حق ہیں.
جی,
یہ کہتے ہیں نا.
بالکل.
امام ابو حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, ان میں سے کسی کو امام باطل نہیں کہا جاتا. یہ سب ائمہ حق ہے, لیکن کیا ان کی ہر بات درست ہے؟
نہیں,
کوئی بھی یہ نہیں کہتا.
خود اختلاف ہو رہا ہوتا ہے,
اختلاف ہو رہا ہوتا ہے, ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے, تغلید کی جا رہی ہوتی ہے, ثواب و ناثواب کا فتویٰ دیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں احناف کے مدارس میں امام شافعی کی اکثر آراء کی تردید ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے امام بخاری ہیں, ظاہر ہے کہ وہ محدثین کے ائمہ میں سے ہیں, ان کی بہت سی آراء پر نقد ہو رہا ہوتا ہے, لیکن نہ کبھی امام شافعی کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی امام باطل ہے, نہ امام بخاری کے بارے میں کوئی شخص یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے. تو حق پر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں؟ یعنی ایک طرف ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ امام شافعی کی یہ رائے صحیح نہیں ہے, یا امام ابو حنیفہ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے, یا امام بخاری کا یہ اجتہاد صحیح نہیں ہے, یا انہوں نے اس روایت سے جو مدعا سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب ائمہ حق ہیں. تو ان دو باتوں میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ کوئی متضاد بیان ہے؟ نہیں, یہ بالکل درست ہے. ہم ان کو ائمہ حق کہتے ہیں تو اسی معنی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بدعت اختیار نہیں کی, کوئی ضلالت اختیار نہیں کی. ان سب کا ماخذ ایک ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے, اللہ کے پیغمبر کی بات لینی ہے. یہ بالکل درست جگہ پر کھڑے ہیں, ان کا منہاج یا ان کی میتھڈولوجی بالکل صحیح ہے. اب اس کے بعد اسی منہاج کی روح سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحت بھی ہو سکتی ہے, جس طرح کہ امام شافعی نے بیان کیا کہ میں اپنی رائے کو درست کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں.
ٹھیک,
اپنے مخالف کی رائے کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں. یہ جو جگہ ہے, یہ تو انسانی زندگی کا لازمی تقاضا ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہے, لیکن چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کرنا ایک اور چیز ہے, اور کسی ضلالت کو, کسی گمراہی کو اختیار کر لینا ایک بالکل اور چیز ہے. تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کے موجود رہنے کی, یا جس طائفے کے موجود رہنے کی, یا جن چند افراد ہی صحیح ان کے موجود رہنے کی پیشین گوئی کی ہے, اور بڑی برحق پیشین گوئی ہے, اس لیے کہ پچھلی 1500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ حرف برف پوری ہوئی ہے, اور توقع ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہی صورتحال رہے گی, جیسے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت تک اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اس طرح کے لوگ کہ جو اصلا حق کے علمبردار ہوں گے, جو کوئی ضلالت نہیں اختیار کریں گے, جو لوگوں کو جب کوئی ضلالت, جب کوئی گمراہی, جب کوئی بدعت, جب کوئی شرک درانے کی صحیح کرے گا تو اس پر متنبع کرتے رہیں گے. اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں بعض دوسری روایتوں میں اس طرح کا مضمون بھی آیا ہے کہ وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میرے دین کی تجدید کرتے رہیں گے. چند ہو, دو ہو, چار ہو, یا ایک طائفہ ہو, یا ایک بڑی جماعت ہو, وہ اللہ کی عنایت اور اس کا کرم ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے وجود سے کون انکار کرتا ہے؟ اور یہ سارے لوگ بھی فرض کر لیجئے موجود ہوں, تو کیا اس کے بعد یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جن چیزوں پر عموماً اجماع کا اعلان کیا جاتا ہے ان میں یہ بھی شامل ہو گئے تھے؟ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں, اس کا شیو ہو جاتا ہے, اور پھر کوئی اہل حق میں سے اٹھتا ہے اور اس پر تنقید کرتا ہے. اس کی مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ کی شخصیت کو دیکھ لی. یعنی ان سے پہلے کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عمومی اتفاق تھا, بلکہ عمومی رجحان اتفاق کا تھا. علم کلام کے مکاتب فکر پیدا ہو گئے, لوگوں نے فلسفے سے متاثر ہو کر بہت سی آراء اختیار کر لی. اسی طرح منطق دلائی ہمارے ہاں سارے علوم میں انہوں نے ان سب چیزوں پر تنقید کی, اور اب ہم کہتے ہیں کہ وہ حق پر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے, اس لیے کہ ان کا ماخذ حق تھا, ان کے اس سے اخذ کرنے کا طریقہ حق تھا. انہوں نے کسی ضلالت یا گمراہی کی تائید نہیں کی, بلکہ جہاں کسی ضلالت یا گمراہی یا بدعت کو دیکھا اس کی تردید کی. لیکن کیا امام ابن تیمیہ کی ساری آراء درست ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا. وہ بھی ایک بڑے مفکر ہیں, مجتہد ہیں, عالم ہیں, ان کی آراء پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے. تو جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ اس امت سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. نہیں, اس امت کے سارے لوگ گمراہی نہیں اختیار کر لیں گے, اس امت کے سارے لوگ حق کو نہیں چھوڑ دیں گے. اس میں 2, 4, 5, 10 لوگ ایسے رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے کہ جو حق کہیں گے, حق کی بات کریں گے, حق کی بنیاد پر دین کی مراجعت کریں گے, حق کے اصول اختیار کریں گے اور اس طرح بحثیت مجموعی وہ حق پر مجادلہ کر رہے ہوں گے اور قیامت تک اسی طرح برسر پیکار رہیں گے۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے، یعنی جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ نہیں بتا رہی کہ سب مل کر کوئی رائے قائم کریں تو وہ حق ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر بھی کوئی رائے قائم کریں تو ایک دو لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو اس غلطی پر ان کو متنبع کرتے رہیں گے یا اس باطل کے مقابلے میں حق کی شہادت دیتے رہیں گے یا اس ضلالت کے مقابلے میں صحیح بات کی طرف توجہ دلاتے رہیں گے۔ یہ مدعا ہے، اس کو جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا ہے اور جس طرح کا استدلال کیا ہے اس پر بس اظہار تعجب کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ حق پر قائم رہنے والی اگر کوئی جماعت، کوئی طائفہ سب سے پہلے تھا تو وہ تو صحابہ اکرام کے، اس کے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جس نے دین کو بے کم و کاست آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں صحابہ کلو مدول، لیکن سب کے باوصف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں علمی معاملات میں، مثال کے طور پہ بھائی یہ جو اسراء و معراج کا واقعہ ہے وہ رویا تھا یا حقیقت میں ہوا تھا یا عذاب قبر، ان سب معاملات میں اختلاف ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام آرا اپنا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کہا ہے کہ بھائی یہ حق پہ کھڑی ہوئی جماعت۔
یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب خیر امت کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، تو یہ ان کے مجموعی رویے پر تبصرہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے بحثیت جماعت کوئی گمراہی نہیں اختیار کر لی، بلکہ حق کو نہ صرف یہ کہ اپنی منزل قرار دیا ہے، اپنا نصب العین قرار دیا ہے، اسی کو ہدف بنا کر زندگی بسر کی ہے، اسی کی شہادت دی ہے اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ انہوں نے کوئی رائے قائم کی، اس رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی ایک رائے قائم کرتا ہے دوسرا اس پر اس کو توجہ دلا سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کے ہاں آراء کا اختلاف موجود ہے، صحابہ کے ہاں اختلاف آراء موجود ہے، روایتوں کو سمجھنے میں، قرآن کی آیات کو سمجھنے میں ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کی تنقیدات دیکھ لیجئے، سیدنا علی نے بعض موقعوں پر توجہ دلائی ہے، اسی طرح بہت سے صحابہ ہیں جو ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت سی چیزوں پر تنقید کر کے اپنے اکابر سے اختلاف کیا ہے، یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسی شخصیت کی آراء پر اور ان کے اجتہادات پر تنقید کی ہے۔ یہ سب ہوگا، لیکن بحثیت مجموعی صحابہ کی جماعت خیر امت تھی۔ اسی طرح یہ امت بھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اپنے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے غلطیاں بھی کرے گی، کوتاہیاں بھی اختیار کرے گی، لیکن یہ ساری کی ساری امت ضلالت پر قائم نہیں ہو جائے گی۔ اس میں وہ لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے جو گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کی بات کریں گے، باطل کے مقابلے میں حق کی بات کریں گے، اگرچہ بحثیت مجموعی وہ کوئی تاویل غلط کر رہے ہوں، کسی آیت کا مدعا غلط سمجھ رہے ہوں، کسی حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ انسانی سطح پر اس کی ضمانت نہیں دی گئی۔ لیکن جس طرح اللہ کی کتاب کو بے کم و کاس سے منتقل کر دیں گے، سنت کو جس طرح سے بے کم و کاس نقل کر دیں گے، اسی طریقے سے جو دین کے مبادی ہیں یا جن پر دین قائم ہے یا جن کو دین کی ضروریات کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی ضلالت ان کے ہاں راہ نہیں پا سکے گی، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے، ایسے جلیل القدر اہل علم جو حق پر مجادلہ کریں گے اور صحیح بات کہیں گے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور 15 صدیوں کی تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے کہ اسی طرح ہوا ہے، لیکن اس کو اس کے صحیح مفہوم میں لینا چاہیے، نہ کہ اس معنی میں جس معنی میں ہمارے علماء نے لے لی۔
ٹھیک، ہم سب دو ضمنی پہلو اسی روایت سے متعلق، یہاں پر آئے یقاتلون فی الحق، یعنی کہ وہ لڑیں گے حق کے لیے، آپ نے جو بات بیان کی کہ وہ برسر پیکار رہیں گے یا مجادلہ کریں گے، یہ یقاتلون کے لفظ سے یہ مفہوم کیسے نکلتا ہے؟ اور جو طائفہ کا لفظ ہے، یہ کیا لازمن کسی بڑی جماعت کے لیے آتا ہے یا یہ کسی قلیل گروہ کے لیے بھی آ سکتا ہے؟
یہ قلیل سے قلیل گروہ کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں دیکھیے، یہاں پر یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ نکلنے چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں، اس میں تفقہ پیدا کریں، وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَوْلَا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ تو چند لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، چند لوگ ایسے پیدا ہوئے آئیں گے، چند لوگ ایسے ہمیشہ رہیں گے، وہ زیادہ تعداد میں ہوں گے، یعنی طائفہ کا لفظ جو ہے وہ ایک جماعت یا ایک گروہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس طرح اردو زبان میں ہم چند افراد کے لیے بھی اس کو بول لیتے ہیں اور ایک بڑے گروہ کے لیے بھی بول لیتے ہیں، تو یہ ساری صورتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مقاتلہ یا یقاتلون علی الحق، تو یہ دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایسی نوبت آ گئی ہے کہ تلوار اٹھانی پڑی ہے تو وہاں پر بھی وہ حق پر ہے, اور اگر کوئی مجادلہ ہے, کوئی بحث ہے, کسی کے ساتھ مخالفت ہے تو وہ بھی حق پر ہو رہی ہے. یہ لفظ بھی احاطہ کرتا ہے دونوں صورتوں کا.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. صاحب اس روایت کا صحیح مفہوم مدعا آپ کی نظر میں کیا آپ نے واضح کیا؟ ایک اور روایت ہے جو اسی مضمون اور موضوع سے متعلق ہے, وہ بھی غام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس آتما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لن یزال امر ھذہ الامہ مستقیما حتی تقوم الساعہ, اس امت کی حالت قیامت تک سیدھی اور درست رہے گی. یعنی کہ امت کا جو مجموعہ ہے علماء کرام یہ کہتے ہیں, اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ درست رہے گا, سیدھا رہے گا. تو جو چیز درست ہے, جو چیز سیدھی ہے, اگر امت نے قیامت تک اجماعی طور پر سیدھے رستے پر رہنا ہے تو پھر جو چیز جس پر وہ سیدھے رہیں اسی کو حق و ٹھیک ہونا چاہیے.
اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی حق پر رہیں گے, ایسا نہیں ہوگا کہ اس امت کے اندر لوگ شرک کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائیں, وہ نبوت کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کر لیں, اس کے لوازم کو سب کے سب مل کے ماننے سے انکار کر دیں. یعنی وہ چیزیں جن پر یہ دین قائم ہے, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بڑی عقلی بات ہے. قرآن مجید محفوظ ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو دیا ہے اسی طرح منتقل ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز دنیا کی کسی الہامی کتاب کے بارے میں اس اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ جس طرح اس کو پیغمبر نے پیش کیا وہ اسی طرح لوگوں کے پاس آ گئی. وہ انہی الفاظ میں ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کسی باطل کے درانداز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ انا لہو لحافظون, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ باطل اس میں پیچھے سے آ سکتا ہے نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اس امت کے پاس قیامت تک اسی طرح رہے گی. دوسری چیز کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی قرآن مجید کے امتثال امر میں جاری کی, جب قرآن نے کہا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے یا پیغمبروں نے جو ہدایت چھوڑی ہے فبہداہم اقتدے, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امتثال امر میں جو سنت جاری کی وہ بھی پوری امت میں نقل و روایت کے ذریعے سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونا شروع ہو گئی. اس میں کسی باطل کے داخل ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہی. اور پھر جو دین کے بنیادی مقدمات ہیں, یہ بات کہ یہ توحید کا دین ہے, یہ بات کہ اس کے پیغمبر پر نبوت ختم کر دی گئی ہے, یہ بات کہ ایک دن ہم سب لوگ قیامت میں جواب دہ ہوں گے, یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن میں اب انسانی فہم کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہے. میں نے اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے بارہا کہ یہ چیزیں, یعنی دین کی یہ بنیادی چیزیں, یہ ضروریات دین, یہ بنیادی مقدمات, یہ بدیہات کے درجے میں جا چکے ہیں کیونکہ یہ اتمام حجت کے طریقے پر واضح کر دیے. تو یہ وجہ ہے, یہ سبب ہے, یعنی یہ بڑی عقلی چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نتیجے کے طور پر بیان کیا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بیان کیا ہے. تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے, جو بات فرمائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ بحثیت مجموعی امت کبھی ضلالت پر نہیں چلی جائے گی. یعنی جس طریقے سے اگر مقابلے میں رکھ کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امت یعنی مسیحی ضلالت اور گمراہی میں چلے گئے,
شرک و دین
ان کے لیے ضالین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. تو وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں یہ کہ دین اپنی بنیاد میں ختم ہو گیا. یعنی شرک جیسی چیز علانیہ اختیار کر لی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کم و بیش 500 سال گزر چکے ہیں, شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا گیا. پھر یہی نہیں, شریعت منسوخ ہو گئی. پھر یہ کہ کفارے کا طریقہ ایجاد کر کے آخرت کو بھی کم و بیش باطل کر دیا گیا. یہ صورتحال پیدا ہوئی. یہ ہیں ضلالت اور گمراہی کی مثالیں. ان میں سے کوئی چیز اس امت میں نہیں آئے گی, یہ بالکل صحیح ہے. اور جب صحیح ہے تو پھر استقامت ہی پر ہوگی. یعنی بحثیت مجموعی امت کی حیثیت سے اس کے اندر چونکہ اہل حق موجود رہیں گے, قرآن محفوظ رہے گا, سنت جاری رہے گی, اس وجہ سے اختلافات ہوں گے, آراء میں مجادلہ بھی ہوتا رہے گا, فرقے بھی بن جائیں گے, گروہ بھی بن جائیں گے, مدارس سے فکر بھی ہوں گے. لیکن اگر مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو دین اپنی اصل کے ساتھ قائم رہے گا. یہی استقامت ہے, اس کو حضور نے بیان کیا, یہ وہی مضمون ہے. یعنی وہ کیسے ہوگا اس کو وہاں بیان کر دیا. کیسے ہوگا؟ یعنی ایک ایسا گروہ موجود رہے گا ہمیشہ جو قرآن سے تمسک کرے گا, جو اللہ کی کتاب کی بنیاد پر بات کرے گا, جو کسی ضلالت اور گمراہی کو برداشت نہیں کرے گا، جو اس پر مجادلے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا، یہ بتایا کہ یہ ہوگا کیسے اور یہاں یہ بتایا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ایک ہی بات ہے جس کو دو پہلوؤں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
تو بالکل واضح ہو گیا، وہ ایک طائفہ رہے گا، حق کی دعوت دے گا، لیکن اس میں یہ کہیں زیر بحث نہیں ہے کہ وہ کسی علمی فکری تحقیقی موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کسی رائے تک پہنچے گا تو اس رائے میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اچھا ہم سے بھی جو دوسری روایت میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات فرمائی کہ یہ جو نظریات ہیں، مبادی ہیں دین کے، وہ ایک امت کا اجتماعی حافظہ بن چکے ہیں، ایک مشترکہ فہم ہے، اس میں کوئی قدغن کوئی نقب نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اس بات کی تائید میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی امت میں بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو حقیقتاً ضلالت اور گمراہی پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سے بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان مقدمات کے بارے میں، جیسے توحید ہے، جیسے ختم نبوت ہے، تاویل کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہنے کی پوزیشن بھی نہیں ہوتا کہ جی اسلام تو دعوت ہی شرک کی دیتا ہے، یہ اسلام تو کہتا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر آتی رہیں گے، وہاں پر بھی وہ ان اصل نظریات کو مان کر کچھ نہ کچھ تاویلات کر رہے ہوتے ہیں۔
بالکل ایسے ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے جیسا ایک طالب علم بھی جب اس عزم کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ مجھے پورے دین کو دوبارہ دیکھنا ہے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس امت میں کیا باتیں مانی جا رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک چیز بھی آپ ایسی بتا سکتے ہیں جو اس نوعیت کی تھی اور اس پہ مجھے اختلاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟
نہیں، بالکل صحیح،
یعنی وہ سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں۔ ایمانیات کیا ہے ان کے بارے میں کسی عالم سے پوچھ لیجیے، وہی چیزیں بیان کی ہیں، وہ چیزیں جن کو عبادات کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے، جو اس امت کی علامت بن گئی ہیں، جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام کہا تھا، ان میں بھی کوئی ادنا درجے کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی ساری سنت بالکل متفق علیہ ہے، ایمانیات بالکل متفق علیہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے آخرت میں، ان میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جس کو مختلف روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ آپ کی پیشین گوئیاں بھی ہیں اور اس طرح دلیل نبوت بن گئی ہیں، اور ہمارے لیے اطمینان بھی ہے کہ اس امت میں یہ اہتمام رہے گا، لیکن اس کا جو مطلب نکالا جا رہا ہے اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو بالکل مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ کی علامت بن گیا ہے۔ یعنی بات کوئی ہے، وہ کسی اور پہلو سے کہی جا رہی ہے، اس کا مدعا بڑا غیر معمولی ہے، اس میں متکلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے بڑی بصیرت ہے، لیکن ہم نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ اب ہم سب مل کے اگر کوئی رائے قائم کریں گے تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ ان روایتوں کا موضوع ہے، نہ ان آیات کا موضوع تھا، نہ یہ بات کوئی کہنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ سب باتیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں، خواہ وہ آیتوں میں تھیں یا حدیثوں میں تھیں، وہ اگر کسی چیز کو واضح کرتی ہیں تو اس کو واضح کرتی ہیں کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جس سے حق کی شہادت قائم ہوتی رہے گی، یا اس کو واضح کرتی ہیں کہ ہر حال میں لوگوں کو اجتماعی فیصلوں کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کوئی اختلال پیدا نہ ہو۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری چھوٹا سا ایک سوال تبصرہ کر کے ہم خاتمے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ایک سنت ہے، لوگوں کو ارادہ اختیار عقل و شعور دیا، دنیا میں بھیجا، پیغمبروں کی روایت آئی، لوگوں نے اختلاف کیا اور بغی کا رویہ بھی اپنا لیا۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں تو بار بار کہا جاتا ہے قلیل امۃ تشکر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کریں گے۔ تو یہ جو پورا کا پورا ایک فلسفہ برآمد کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت بھی اتنی بڑی تعداد میں ہونی چاہیے، یہ ہوگی، ہمیں تو جو ماضی کی روایت ہے، اس تاریخ کا جو قصہ ہے، وہ تو کچھ اور سبق دے رہا ہے کہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔
بالکل ایسا ہی، یہ دیکھیے آپ قرآن مجید نے اہل کتاب پر بھی تبصرہ کیا ہے اور اس میں یہ کہا کہ لیسو سوا، سارے اہل کتاب گمراہ نہیں ہو گئے، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، بعض اوقات ان کی آواز سامنے نہیں آتی، وہ ایک قلیل گروہ ہو کے رہ جاتے ہیں، کوئی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں اللہ کا یہ کرم ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی وہ لوگ جو حق کی شہادت دیتے ہیں، یا جس کو یہاں پر مقاتلہ علی الحق کہا گیا ہے، جب وہ اس مجادلے پر آ جاتے ہیں تو وہ غالب رہتے ہیں، یہ بیان کیا گیا اس میں
جی۔
یعنی وہ غلبہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ وہ غلبہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ استدلال میں ان کی برتری ہر صاحب عقل پر واضح ہو رہی ہے۔
سبحان اللہ، اچھا
یہ دیکھ لیجئے، آپ پوری مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں جمع غفیر ہوگا، ان کے مقابلے میں روایتی علم ہوگا، ان کے مقابلے میں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی، لیکن ان کی بات آہستہ آہستہ لوگوں سے منوانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کھڑے حق پر ہے، ان کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ کسی چیز کی تعبیر میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جس جگہ سے بات کر رہے ہیں وہ جگہ ضلالت اور گمراہی کی جگہ نہیں ہے۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ روایات جن سے علماء کرام استدلال کر کے اپنے تصور اجماع کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، ہم سب زیر بحث آ رہی ہیں۔ مزید بھی دو روایات ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی روایات ہیں جس میں دو اور دو چار کی طرح اللہ کے پیغمبر نے اس تصور اجماع کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے جو ہمارے علماء کرام غامدی صاحب پر نقد کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ وہ روایات کیا ہیں؟ ان شاء اللہ تفصیل سے زیر بحث آئیں گی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔